الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت والا محبی و محبوبی مرشدی و مالائی، حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم پر کچھ عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر ہر عضو کو اللہ تعالی اپنی فرما برداری کے مطابق استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی حفاظت میں لے لیں، اور ہر گناہ سے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے حضرت والا شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی درد تھا، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو تقریباً ہر واز میں بیان فرماتے تھے کہ اصل چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مثبت اعمال کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ نیک اعمال کرنے کی کوشش تو ہر مسلمان جو ہے وہ کسی حد تک کر لیتا ہے، نمازوں کی پابندی جو ہے کر لیتے ہیں، اور اگر کچھ کسی سے تعلق ہے، بزرگوں سے یا تبلیغی جماعت وغیرہ یا اور کسی نیک حلقے میں بیٹھنا ہے تو کچھ ذکر کی پابندی بھی ہو جاتی ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑنے کا مضمون ایسا ہے جو کہ بہت ہی نادر اور نایاب مضمون ہے، اور بیان بھی جو ہے وہ محراب و ممبر سے بھی کم کم بیان ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو ہر وقت بیان فرماتے تھے کہ مثبت اعمال کے ساتھ یہ کوشش کرو کہ ہر سانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے، اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے، کیونکہ جتنا کمانے کی فکر ہونی چاہیے اتنا ہی اس مال کو بچانے کی بھی فکر ہونی چاہیے. اگر تو کمانے میں لگے رہے اور بچانے کی فکر نہ کی تو شیطان اور نفس جو ہے وہ ہمارے مال پر ڈاکہ ڈال کے آخر میں بالکل تہی دامن کر دیں گے. اور ولایت جو اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ ہے ہی تقویٰ کے اوپر. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کثرت سے تہجد پڑھتے ہیں، جو کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، یا جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، بلکہ متقین کو اپنا دوست فرمایا ہے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ میرا کوئی دوست نہیں سوائے ان کے جو متقی ہیں. اور فرمایا کہ متقی کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ پرہیزگار، تو پرہیز کس چیز سے ہے؟ کیا چینی سے پرہیز ہے، میٹھے سے پرہیز ہے؟ نہیں، گناہوں سے پرہیز ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور گناہ جو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو اپنی آنکھوں کو بچانا ہے گناہوں سے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، پیروں کو بچانا ہے، اور خاص طور پر اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. بظاہر تو ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نظر کی بھی حفاظت کر لی، لیکن دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ کیا کیا اسکیمیں پک رہی ہیں اور کیا کیا خیالات جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ تصور کر لو کہ یہ میرے دل کے اندر جو خیالات ہیں وہ میرے ماتھے کے اوپر ایک اسکرین ہے اور اس کے اوپر وہ خیالات چل رہے ہیں تو کوئی ہمیں اپنے پاس بیٹھنے بھی نہ دے گی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, اور جو یہ دل کے جو خیالات ہیں یا پھر جو بھی وسوسے ہیں, جو بھی خیالات آتے ہیں, جو سکیمیں آدمی پکاتا ہے, وہ کسی کو بظاہر نظر نہیں آ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے. چوری آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بی نیاز. تو ہر روز کو اپنے گناہوں سے بچانا ہے. سڑک پر ہوں تو نظر کی حفاظت, ہمارے حضرت والا دام الرکاتون جو ہے اکثر فرماتے ہیں کہ یہ جب نکلے باہر تو اپنی نظر کو جو ہے جھکا کے رکھیں, اور نکلنے سے پہلے یہ ارادہ کر کے نکلے کہ مجھے کہیں پہ نظر نہیں ڈالنی, اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا دیکھنے کا ارادہ نہیں, یہ کوئی ارادہ مطلب گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں ہے. گناہ سے بچنے کا مسمم ارادہ ہو کہ اپنی نظر کو خراب نہیں کرنا ہے, جب تو کوشش کر کے بچ سکے گا. اور اگر ایسے ہی نکل گئے اور یہی صرف سوچ ہے کہ بھائی میرا ارادہ نہیں ہے خراب کرنے کا, تو پھر تو بہت خطرے کی بات ہے. پھر تو کہیں نہ کہیں جو ہے نفس جو ہے وہ کلٹی کر دے گا اور گناہ جو ہے کروا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہوں سے بچنے کی جو ہمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس ہمت کو بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ہم لوگ ہمت چور ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو تقوی فرض کیا ہے تو ہر مومن کے اوپر تقوی فرض ہے, اور فرمایا کہ اس کے لیے کسی پہلوانی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی مال کی ضرورت ہے. ہر شخص جو ہے وہ تقوی کو اختیار کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وسعت سے زیادہ ہمت سے زیادہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ہمت چوری کرتے ہیں تقوی کے اندر, کہ ہم لوگ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے اس کو پورا پورا استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں. اگر اس ہمت کو استعمال کریں تو یقیناً جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے. اسی لیے فرمایا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گناہ سے بچنے کے تین طریقے جو فرمائے کہ تین جو ہے تدابیر ہیں اس کی گناہ سے ہر گناہ سے بچنے کے لیے, کہ اول یہی ہے کہ ہمت کر کے گناہ سے بچے, خود ہمت کرے. جب تک خود ہمت نہیں کرے گا جب تک جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے ایک شخص نے جو ہے حضرت کو لکھا ہے کہ حضرت نماز میں جو ہے سستی ہوتی ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے کہ وہ میں آپ کو دے دوں اور جب نماز کا وقت ہو تو اس میں سے ایک سپاہی نکلے وہ آپ کو ڈنڈا مارے کہ چلو اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے. جب تک خود ہمت نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہے خود ہمت کرے گناہ سے بچنے کی, اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ارے اللہ مجھے فلاں گناہ کی عادت ہے یا یہ گناہ کی عادت مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہے, آپ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے مجھے اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور اس مجاہدے کو میرے لیے آسان کر دیں. مجاہدہ تو ہوگا, دیر مشقت جو ہے وہ اٹھانی پڑے گی, لیکن جو ہے اسی کا پھر انعام بھی ملے گا. جب مجاہدہ کرے گا اللہ کے راستے میں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آتا ہے. جیسے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو ایک دو قدم اٹھاتا ہے پھر لڑکھڑاتا ہے گرنے لگتا ہے تو باپ کی رحمت جوش میں آتی ہے, وہ خود آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اٹھا لیتا ہے. تو ایسے ہی جب بندہ ہمت کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے, اور وہ اپنے دامن میں اس کو اپنی رحمت کے دامن میں اس کو سمیٹ لیتے ہیں, بڑھ کے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور تیسرا طریقہ جو فرمایا وہ یہ ہے کہ خاصان خدا سے دعا کروائے, اپنے شیخ سے مرشد سے دعا کروائے کہ آپ جو ہے وہ دعا کر دیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لیے تقویٰ کو آسان فرما دے اور گناہوں کو چھوڑنا میرے لیے آسان فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کی دوستی جو ہے وہ انہیں کے لیے خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے, جو تقویٰ سے رہتے ہیں. اور جو حدیث شریف میں مضمون ہے کہ الغیبت اشد من الزنا, یہ جو ہے زبان کا بہت ہی زبردست گناہ ہے. غیبت جو ہے وہ فرمایا کہ زنا سے بھی اشد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے غیبت جو ہے وہ کرنا گناہ ہے, اسی طرح سننا بھی گناہ ہے. نظر کی حفاظت کے ساتھ اسی طرح زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ جھوٹ نہ بولے, کسی کی غیبت نہ کرے, اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ اپنے کانوں کو جو ہے وہ غیبت سننے سے بھی بچائے اور یہ گانا بجانا سننے سے بچائے, جو بھی منکرات ہیں ان سے بچائے, اور ہاتھوں پیروں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے, اور خاص طور پر اپنے دل کی حفاظت کا خاص اہتمام کرے. نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی نہ کوئی راہ پا جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس ماں رہنا. یہ حضرت والا ہمارے رحمت اللہ علیہ خاص طور پر انہیں چار اعمال کو بیان فرماتے رہے اور بیان کرواتے رہے, جس میں نمبر ایک جو ہے وہ ایک مشت داڑھی رکھنا جی, غیبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, کہ یہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ اشد ہے. تو یہ فرمایا کہ غیبت جو ہے اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کی غیر موجودگی میں کوئی اس شخص کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جائے, اس کو ناگوار ہو وہ بات جب اس کے سامنے. اور جو ہے غیبت ایسا گناہ ہے, حضرت حکیم الامت رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت اس بندے سے معافی مانگنا ضروری ہوگا جب اس شخص کو اس کی اطلاع ہو جائے جس کی غیبت کی گئی ہے, ورنہ اگر کسی مجلس میں کسی شخص کی برائی کی تو ان جو بھی لوگ اس مجلس کے اندر موجود تھے ان کے سامنے اس کی تلافی کرنا کہ بھائی یہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے جو ہے ان کی اچھائیوں کو چھوڑ کر ان کی برائی کی طرف جو ہے ہمارا دھیان گیا, ان کے اندر بہت سی اچھائیاں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہم نے بالکل غلط بیان کی, مطلب ان سے غلطی ہوئی یہ بات بیان کر کے, تو اس کی تلافی کر دی تو انشاءاللہ تعالی اس کے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, اور اس کے لیے جو ہے کچھ پڑھ کر ایسال ثواب کر دے یا کچھ اس کی طرف سے صدقہ کر دے. لیکن اگر اس شخص کو جی جی, اور یہ بھی جو ہے اس کی حضرت والا داؤد خاتم فرما رہے ہیں کہ اس کی عادت بھی نہیں بنانی چاہیے کہ پہلے غیبت کر لی اور اس کے بعد جو ہے اس کی تلافی کرتے رہے. اول تو اپنے زبان کو قابو میں رکھے, اپنے ہر بات کرنے سے پہلے سوچے, جیسا کہ حضرت والا داؤد خاتم نے کئی مجالس میں فرمایا بھی کہ دو چیزیں جو ہے ان کا اہتمام کرے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے, ایک تامل اور ایک تامل, یعنی کچھ جو ہے وہ پہلے سوچے, اور دوسرا کیا ہے کہ رکے, غور کرے, تدبر کرے کہ یہ بات جو میں کرنے والا ہوں اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے, یا یہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا دین کا کوئی فائدہ ہے, یا بالکل ہی یہ لوح بات ہے. ہر بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچنا چاہیے, جب یہ اس کی عادت بنا لے گا, مشق کرتا رہے گا, تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی. شروع میں تو کچھ مشکل پیش آتی ہے کہ آدمی کو غور کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی, لیکن جب جو ہے عادت ہو جائے گی, مشق ہو جائے گی, تو پھر انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا. لیکن گناہوں سے بچنے میں شروع کے اندر جو مجاہدہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو آسان کر دیتے ہیں, اور پھر اس کو اس گناہ سے بچنے میں اللہ تعالیٰ لذت ڈال دیتے ہیں, مزہ آنے لگتا ہے اس کے بعد اس کو. جیسے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے حضرت والا کا نام نامی لے کر کہ حکیم اختر, اللہ تعالیٰ کا راستہ یوں تو مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن جب کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر یہ راستہ آسان ہی نہیں مزیدار ہو جاتا ہے. تقوی جو ہے یہ آسان ہو جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، جیسا کہ یہ آیت خود جو ہے اس بات پر دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور آگے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ جو سچے اللہ والے ہیں ان کے ساتھ رہو. سچے اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے یہ تقوی جو ہے آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں ان کی صحبت کی برکت سے. حضرت نے فرمایا بھی، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بعض چیزوں میں خاصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی، جیسے مقناطیس ہے اس میں خاصیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صحبت کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب آدمی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے وہ بچنے لگتا ہے، نیک اعمال کا ذوق اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے. اب یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے اس کی، اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کیا یہ چیز، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اللہ والوں کی صحبت کے اندر، جو کہ ثابت ہے نفس سے بھی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی شیخ کی طرف سے حکم ہو اور جو علاج بتایا جائے اور جو تجاویز دی جائیں اس کے مطابق 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہمارے حضرت والا شیخ العرب الرجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوں تو پورے دین پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، لیکن چند اعمال ایسے ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی پکی ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے اعمال ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو ہے اس ان گناہوں کے اندر کثرت سے جو ہے وہ ابتلا ہے، اس وجہ سے ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلا، باقی چار اعمال ہیں لیکن سب سے پہلے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی تجوید ہم لوگ صحیح کر لیں. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام سب کلاموں کا جو ہے بادشاہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے. تو اس کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے صحیح پڑھنے کا، اور اس کے تلفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا، تجوید کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے تا اور سین میں فرق ہے، اور کہاں جو ہے وہ قلقلہ کرنا ہے، کہاں مد ہوگی کہاں نہیں ہوگی، لہنہ جری جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں یا چھوٹی غلطیاں جس جو بھی ہیں، ہر غلطی سے جو ہے وہ اپنے اس کو صحیح کرنا چاہیے قرآن پاک کو، اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا طریقہ بھی بہت آسان بتایا کہ جو ہے اگر صرف کسی قاری صاحب کو وقت دے دیا، سے وقت لے لیا جائے 15-20 منٹ کا، تو انشاءاللہ تعالی 2 سے 2.5 مہینے کے اندر جو ہے یہ اس کا قرآن پاک درست ہو جائے گا. جو تجوید کی جو غلطیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کی صحیح ہو جائیں گی. ویسے تو ہر وقت ہی کوشش کرتے رہنا چاہیے بہتر سے بہتر پڑھنے کے لیے، کہ ظاہر ہے اس کا تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو بچپن میں پڑھ لیا تھا، کسی عورت سے پڑھ لیا یا گھر میں پڑھ لیا، تو وہ ایسی غلطیاں رہ جاتی ہیں جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس پر چلتا رہتا ہے آدمی. تو ان کو صحیح کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت جو ہے اگر دے دے گا تو انشاءاللہ وہ غلطیاں اس کی بہتر ہو جائیں گی. دوسرا جو پہلا عمل جو حضرت نے فرمایا، چار اعمال کے اندر ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور تینوں طرف سے، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، اور تھوڑی کے نیچے سے، تینوں طرف سے داڑھی رکھنا چاروں آئمہ کے نزدیک واجب ہے، اور ایک چاول برابر بھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے. بہشتی زیور کے اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سنت ایسی سنت ہے جو کہ واجب کے درجے میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سنت ہے, رکھ لی تو رکھ لی, نہیں رکھی تو کیا ہوا. لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ واجب کے درجے میں ہے, اور اگر کوئی ایک مٹھی سے چاول برابر بھی کم کرتا ہے تو وہ ہر وقت کا گناہگار لکھا جا رہا ہے 24 گھنٹے کا. اور دوسرا عمل حضرت نے فرمایا کہ مردوں کے لیے تخنے کھلے رکھنا چلنے کی حالت میں اور کھڑے رہنے کی حالت میں, یہ واجب ہے. اگر بیٹھے ہوئے لیٹے میں کوئی اگر تخنا ڈھک جائے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے صرف اس کے ساتھ خاص ہے کہ اگر تکبر ہو دل میں تو پھر عمل کر لے, اگر نہیں ہے تو نہیں. ایسا نہیں ہے, مردوں کے لیے ہر وقت یہ تخنے کھلے رکھنا واجب ہے. اور اس کے تخنے ڈھانکنے کے اوپر جو ہے بہت سخت وعید آئی ہے کہ تخنے کا جو حصہ ڈھکا جائے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ تخنے کو ظاہر ہے کاٹ کے تو نہیں ڈالا جائے گا, صاحب تخنا کو بھی جو ہے وہ ساتھ ہی جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور تیسرا عمل انہوں نے فرمایا کہ تیسرا عمل جو اس زمانے کا سب سے بڑا اور عام گناہ ہے, اور وہ ایسا گناہ جس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے, وہ نظر کی حفاظت ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما دیں کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, اور بعض نگاہوں کے اندر گھر میں بھی نظر کی حفاظت کرنی ہے تمام نامحرموں سے, جس کے اندر بھابھی شامل ہے اور سالی شامل ہے اور تمام کزن, چاہے وہ چچا زاد ہوں, خالہ زاد ہوں, پھوپھی زاد ہوں, اور گھر سے باہر بھی جو بھی نامحرم عورتیں ہیں, بے پردہ ہوں یا با پردہ, جو بھی, سب سے جو ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنا لازمی ہے. کیونکہ فرمایا کہ یہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے, زہر میں بجا ہوا. جو شخص اپنی نظر کو بچائے گا اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی نصیب فرمائیں گے. اور فرمایا کہ حلاوت ایمانی جو ہے وہ اللہ عطا خداوندی ہے, اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے. یعنی جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے, جو کہ سب مطلوب ہے ایمان ہر مومن کو, جو ہر خواہش ہے اور اسی کی دعا مانگتا ہے آدمی کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. تو یہ ایک نظر کی حفاظت سے اتنی بڑی جو بشارت کا آدمی جو ہے وہ مستحق ہو جاتا ہے. اور چوتھا عمل وہ دل کی حفاظت ہے, دل کو بھی گناہوں سے بچانا ہے, نہ آئندہ گناہوں کی اسکیموں سے حفاظت کرنی ہے, اور جو پرانے گناہ اگر ہو چکے ہیں تو ان کو بھی یاد نہ کرے. حضرت نے فرمایا کہ جو ہے فرسٹ ایئر کے گناہوں کو یاد کر کے دل کو خراب مت کرو, جو پرانے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے بس ان کو بھول جائے, اور آئندہ کے لیے بھی گناہوں کی کوئی اسکیم نہ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% تقوی والی حیات نصیب فرمائے.
سب اعمال کا سرتاج عمل صحبت اولیاء, اور یہ اللہ کی صحبت میں تمام گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, توفیقات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جلد اللہ والا ہو جاتا ہے, گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں اس کو حیات معلوم ہوتی ہے, اور اللہ کو بھولنے میں موت معلوم ہوتی ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. اللہ والوں کی صحبت ہی اگر جس کو دل سے اٹھانا شروع کر دے کہ میں اللہ مجھے اللہ والا بنا دے, یہ ایک عمل بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ خود بخود. لیکن صرف قبول ہونا ضروری ہے, نیت اللہ کے لیے ہو, میں اللہ والا ہو جاؤں, اللہ کا پیارا ہو جاؤں, اللہ کا ولی بن جاؤں, گناہوں کو چھوڑ دوں, اور نیک عمل پر کاربن ہو جاؤں، سنتوں پر کاربن ہو جاؤں. اس نیت سے آخرت درست کرنے کی نیت ہو بس، کہ کسی مال کی نیت نہ ہو، کوئی نفسانی غرض نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، کوئی چسکا نہ ہو، کوئی کھانے پینے کا ذوق نہ ہو، صرف اللہ کے لیے آئے، بس اللہ والا بن جائے گا انشاءاللہ. جس طرح میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پارس پتھر سے جو بھی لوہا ٹچ ہو جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. وہ لوہے نے پوچھا کہ تو سونا کیسے بناتا ہے، تو پارس پتھر نے کہا کہ مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں کیسے بناتا ہوں، ٹچ ہو کر دیکھ لے، سونا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شیخ کی صحبت بابرکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے شیخ کی مشائخ کی تعلیمات پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا عمل عملا في صخره لا ضرر لها ولا قوه خرج عمله الى الناس كائنا ما كان. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر کوئی عمل کرے جس میں نہ تو دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان، اس کے عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے گی، خواہ وہ عمل کسی قسم کا بھی ہو. تشریح ہے، میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مخلص بندہ اپنے اخلاص کے سبب اپنے نیک اعمال کو بہت ہی زیادہ پوشیدہ کرے اور ایسی جگہ چھپ کر ذکر و نوافل ادا کرے جہاں سے مخلوق کو پتہ چلنا نہایت مشکل ہو، تب بھی حق تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کی خوشبو مخلوق تک پہنچا دیں گے. یعنی بندے کو خود اپنے اعمال کے اظہار کی حاجت نہیں، اور دکھانے کی نیت سے اعمال کو ضائع کرنے اور ثواب سے خود کو معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ اخلاص کے ساتھ صرف رضا حق کے لیے عبادت کرنے کی خوشبو کو خود حق تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں. مگر اس نیت سے عمل کو مخفی نہ کرے بلکہ صرف خالص رضا حق کے لیے ہو، یعنی یہ نیت نہ ہو ہماری کہ مخلوق ہماری عزت کرے، ہمیں نیک سمجھے، بلکہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہی اس میں سبق دیا گیا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، عزت ڈال دیتے ہیں. یہ اگر اس کی نیت ہرگز نہ کرے، یہ کام خود بخود ہو جائے گا، اور ہو یا نہ ہو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض خصائل و عادات اور متفرق سنتیں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ شیخ بھی نعمت عظمہ ہے، جب شیخ کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو. یہ شکرانے کی دعا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اور اضافہ کریں گے نعمت میں. تو شیخ کی محبت میں اضافہ ہوگا، شیخ کی توجہ میں اضافہ ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے گا. شیخ کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو، اولاد کو دیکھو، ماں باپ کو دیکھو، جو بھی کوئی اچھی نعمت ہو اس پر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ فرماتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت کے بیان میں صافی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دعا معلق رہتی ہے درمیان آسمان و زمین کے، اس میں سے کچھ بھی مقام قبول تک نہیں پہنچتی جب تک کہ اپنی نبی پر درود نہ پڑھو. روایت کی اس کو پھر ملی ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے اور سنتوں کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے قبل اور دعا کے بعد درود شریف پڑھ لیا کرے تو اس سے دعا کی قبولیت میں یعنی قوی امکان ہو جاتا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی. کیونکہ مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ درود شریف قطعی قبول ہے. کوئی گناہگار سے گناہگار مسلمان درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں ضرور اس کا درود قبول فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ اول کو قبول کر لے اللہ اور آخر کو قبول کر لیں اور درمیان کو رد کر دے یہ کریم کی شان سے بعید ہے. اس لیے دعاؤں میں اپنے قبل دعا اور آخر میں دعا آخر دعا کے اول و آخر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم.